بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. کل جس صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے کوئی شبہ نہیں ہے اس بات میں اس میں راحت زیادہ تھی، لیکن اس راحت کے ساتھ ایک رکاوٹ بھی تھی، اور وہ رکاوٹ یہ تھی کہ جس کا دایاں اور بایاں ہے وہ صحیح نظر نہیں آتا تھا. تو اس لیے اس راحت پر، اس راحت کو قربان کیا. اس وجہ سے کہ بظاہر وہ راحت تھی لیکن جب اپنے دوست ہی نظر نہ آئے تو اس راحت کے کیا کریں. اور یہ ہے اب کراچی میں کہتے ہیں کھلا ٹلا معاملہ. یہ اچھا لگتا ہے کہ دوست ہوں، دیکھیں سبحان اللہ، اس میں بہت مزہ آتا ہے اپنے دوستوں کو دیکھنا، دوست ہم کو دیکھے، ہم دوستوں کو دیکھیں. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کا نام ہے دکھول، یہ ہندوستانی یو پی کی سائڈ کا ہے نا، اس کا نام کیا ہے دکھول، یعنی دونوں جانب سے دیکھنا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس دیکھنے میں یہ ظالم رکاوٹ بن جائے تو ہم کیا کریں، یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگرچہ اسپیکر چل رہا ہے اور بیان جاری رہ سکتا ہے، لیکن بیان تھوڑی مقصود ہے، ہمیں تو اپنے دوستوں کو دیکھنا مقصود ہے. کیونکہ بیان تو ہوتا کہ آنکھیں نیچے کر کے جی بول دیں، لیکن ایک ہے دیکھنا. میں کشو، یہ تو میں کشی رندی ہے، میں کشی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اس لیے حضرت والا میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب حضرت کے ہاں جب کوئی نظر نیچے کرتا تھا تو حضرت کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، فرمایا ہمیں دیکھا کرو. اور اصل میں یہ عنوان فرما کر اصل بات تو یہ تھی کہ ہماری نگاہوں کے محتاج رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء اللہ کی نگاہوں میں اثر رکھا ہے، بہت اثر رکھا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، الحمدللہ رب العالمین، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو ان اللہ والوں کی نگاہوں میں اثر ہے کہ سورج کی شعائیں پورے پہاڑ پر پڑتی ہیں، لیکن پورا پہاڑ وہ موتی اور لال نہیں بنتا، اور بغیر سورج کی شعاؤں کے لال بھی نہیں بنتا، لیکن سورج کی شعاؤں کے ساتھ پہاڑ کے جس ٹکڑے اور حصے پر اللہ تعالی کی مشیت اور ارادہ شامل حال ہوتا ہے، یعنی شامل حال یعنی شامل شعائے بشریہ اور شعائے آفتابیہ، پھر وہ حصہ اور وہ ٹکڑا لال بن جاتا ہے. بس فرمایا کرتے تھے حضرت والا رحمت اللہ علیہ، اسی طرح سے فرمایا کہ شیخ کی نگاہوں کے حریص رہو، لالچی رہو، کہ اس کی نگاہ سے کون سا وقت ہو، کون سا لمحہ ہو کہ ہمارے قلب میں اللہ تعالی کی محبت کا لال تیار ہو جائے. اور فرمایا کہ ایک مدت تک شعائیں پڑتی رہتی ہیں، آنن فانن نہیں ہوتا، ایک مدت تک شعائیں پڑتی رہتی ہے، پھر اس کا نتیجہ ہے کہ ایک دن وہاں سے لال نکلتا ہے، لال اور گوہر اور موتی پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ایک مرتبہ ایک صاحب کہیں دور بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے ان سے فرمایا معرومی کی بات، اور عنوان کوئی نہ کوئی، بڑے لطیف عنوان سے فرماتے تھے، انداز تربیت کہ چھ نشستی دور، معرومی کیا فرماتے ہیں، چھ نشستی دور آنگا، بیگانے اجنبی کی طرح دور، تو دور کیوں بیٹھا ہے، اندر آ در حلقہ دیوانگا، آ جا دیوانوں کے حلقے کے اندر آ کے بیٹھ جا، تو دور کیوں بیٹھتا ہے. اب آپ سوچئے کہ افطار کے دسترخوان پر کوئی رول سے دور بیٹھا ہو، وہ رول اس کے اندر صلاحیت رولنگ ہے کہ رول کر کے چلا جائے، لیکن جاتا نہیں ہے. قریب والے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دور والے محروم رہتے ہیں. تو دسترخوان پر آگے بیٹھنا پسند کرتا ہے، اسی طریقے سے روحانی دسترخوان پر بھی حریص اور لالچی رہے. اور ایمانی حریص، اس کا نام ایمانی حرص ہے، جو اس حرص اور لالچ میں آگے بڑھے گا یہ مطلوب ہے. اور اس کی ایک دلیل میرے استاد شیخ الحدیث صاحب حضرت، جن سے بخاری شریف پڑھی تو دوران درس فرمایا کہ حرص مطلوب کون سا ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، رکوع میں تشریف لے گئے، ایک صحابی دور وضو کیا تو جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو دور سے ابھی صف میں نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکعت ملنے کی وجہ سے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ رکعت میں اگر امام کے ساتھ شامل ہو گیا، رکوع میں اگر امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو وہ رکعت مل گئی. اور اس میں بھی شامل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ امام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے رکوع کر لے، بس امام کے ساتھ، ایسا نہیں کہ امام اٹھا ہے یہ رکوع میں جا رہا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ یہ امام ہے، اب یہ امام رکوع میں ہے، یہ مقتدی ہے، اب یہ کیفیت ایسی ہے کہ امام اٹھ رہا ہے اور مقتدی جا رہا ہے، تو ساتھ یوں ہونا چاہیے کہ یہ امام رکوع میں، مقتدی یہاں آ جائے، ابھی یہیں پہنچا تھا کہ امام نے اٹھنا شروع کیا، مقتدی بھی ساتھ اٹھ گیا، تو یہ رکعت کا ملنا کہلائے گا. تو پتہ ہی چلا رکوع کے اندر ساتھ ہونا چاہیے، تب وہ رکعت کا ملنا کہلائے گا. اور اس کے بعد مسئلہ یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا، علماء نے فرمایا، اگر مان لو کہ رکوع میں نہ مل سکے تو امام جہاں ہو وہی شریک ہو جاؤ، دیر نہ کرو، کیونکہ پتہ نہیں کون نماز کا کون سا حصہ مقبول ہے تو اس میں ہماری شرکت ہو جائے. اس لیے اس بات کو منع کیا کہ اس کا انتظار نہ کرے کہ سجدے میں اب جائے گا پھر کھڑا ہوگا، چلو ہم تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، نہیں، جہاں ہو شامل ہو جائے. رکعت تو نہیں ملے گی اگر رکوع کے بعد ہے، رکوع میں شامل ساتھ نہ ہوا تو رکعت نہیں ملے گی، لیکن نماز میں شامل ہو جائے تو یہ ہے رکوع میں شامل ہونے کا طریقہ. تو ان صحابی نے کیا کیا کہ دور سے رکوع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع ملے، اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں تشریف لیا. واہ کیا ادا ہے، مستی سے تیرا ساقی، مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا، شعر یاد آ گیا بس بیچ میں، مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا، شیشے میں جب ظالم تو نے میں بھری ہوگی. مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا. شیشے میں جب تو نے ظالم میں بھری ہوگی, جس وقت شراب تو نے بوتل میں ڈالی ہوگی, تیری مستی کا کیا حال ہوگا. یہ حضرت سے شعر سنا ہے, ذرا وزن کچھ آگے پیچھے ہو رہا ہے, لیکن سوراب گوٹ کی فضاؤں میں وہ معاف ہو گیا. مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا. واہ واہ واہ. یعنی اس کا یہ ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی مجلس سے, جس کی صحبتوں سے, جس کی گفتگو سے آج ہم اتنا مست ہوتے ہیں, تو وہ اللہ والا جس وقت بن رہا ہوگا, جس وقت اس کے اندر اللہ کی محبت کی اور اللہ تعالی کی محبت کی شراب انڈیلی شیخ ڈال رہا ہوگا, اس وقت اس کا اور شیخ کا کیا حال ہوگا. مستی سے تیرا ساقی کیا حال ہوا ہوگا, شیشے میں جب تو نے ظالم میں بھری ہوگی. تو اس مستی کا کیا عالم ہوگا کہ امام الانبیاء, سید الانبیاء, خاتم الانبیاء, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, امامت کیا امام اور مقتدی پورے عالم میں, پورے عالم کی انسانیت میں اللہ تعالی نے جن اشخاص کو, جن ذوات کو, جن لوگوں کو اپنے رسول, اپنے محبوب کی معیت اور ساتھ کے لیے چنا ہوگا, کیسے لوگ ہوں گے وہ, کیسے لوگ ہوں گے. ایک باپ بھی اپنے بیٹے پہ نظر رکھتا ہے, خیال کرتا ہے کس یونیورسٹی, کس کالج, کس اسکول میں اس کا داخلہ کراؤں, نظر رکھتا ہے, خیال رکھتا ہے. تو ایک باپ, ابا اپنے بیٹے کی محبت میں اس کی شفقت یہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ نظر رکھے اس کے ساتھی کون ہے. تو اس ربا نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیسے ساتھی چنے ہوں گے. وہ کوئی ایسے ساتھی نہیں ہے, چل یار تو بھی چل, تو بھی چل, تو بھی چل, ایسا نہیں ہے. وہ اللہ تعالی نے فرما دیا, ان کے بارے میں فرما دیا کہ ان ساتھیوں کا انتخاب پہلے سے تھا, دل ازل سے تھا, کوئی آج کا شہدائی ہے. یہ تو ازل سے اس کی انتخاب تھا کہ اپنے محبوب کے ساتھی بھی منتخب تھے. اور فرما دیا اللہ تعالی نے, ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل. تورات میں, انجیل میں اللہ تعالی نے صحابہ کی شان کو ذکر کر دیا تھا, ان کے حالات کو ذکر کر دیا تھا کہ والذین معاہ, کہ وہ ساتھ رہنے والے, ان کو ایسے نہیں ہے کہ آؤ, نہیں, سلیکٹڈ لوگ ہیں, منتخب ہیں, چنیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا, اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا. پسلی پھڑک اٹھی نظر انتخاب کی. چھانٹا وہ دل, چھانٹا وہ دل کہ جس کی ازل سے نمود تھی, چھانٹا وہ دل, چھانٹا وہ دل کہ جس کی ازل سے نمود تھی, پسلی پھڑک اٹھی نظر انتخاب کی. یہ پہلا مصرع اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا, پسلی پھڑک اٹھی تو معلوم ہوتا ہے. چھانٹا وہ دل کہ جس کی ازل سے نمود تھی, ترجمہ نہ پوچھنا اس وقت. بعض وقت ایسے ہوتے کہ ترجمہ کیا نہیں جا سکتا. چھانٹا وہ دل کہ جس کی ازل سے نمود تھی, پسلی پھڑک اٹھی نظر انتخاب کی. کیا صحابہ کی شان ہے. سید الانبیاء امام, مقتدی صحابہ, پھر اس مقتدیوں میں سے ایک مقتدی کا عالم یہ, وضو کیا, مسجد میں داخل ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر ہیں, اور وہیں سے رکوع میں چلے گئے اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اس سے ان حضرات کے اشکال کا جواب ہو گیا کہ پتا چلا آخر ان کو کیا پڑی تھی, صحابی کو کیا پڑی تھی کہ رکوع میں شامل ہونے کے لیے اتنا ثقیل اور مشکل عمل کیا, کیا پڑی تھی. نمازی میں شامل ہونا تھا وہ ہو جاتے, اگر رکعت رکوع کے بعد بھی مل سکتی ہوتی. یہ جواب ہے معترضین کا, اگر رکعت رکوع کے بعد بھی مل سکتی ہوتی تو وہ صحابی آ کر شریک ہو جاتے, آخر اس میں اتنا کیوں انہوں نے غلو کیا. یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس صحابی کو اس مسئلے کا علم تھا کہ جس نے, حدیث شریف میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی, اور یہی مسلک امام ابو حنیفہ ہے جس پر ہم لوگ عامل ہیں, یعنی جس پر ہم لوگ عمل کیا کرتے ہیں. یہ مسلک حنفی ہے. اب کسی بیچارے کو حنفیت کے نام سے تکلیف ہوتی ہے تو ہم کیا کریں, ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے. اندر تو وہی چھپایا نا, اندر تو حنفیت ہے. چاہے کسی کو تکلیف ہوتی ہو, چاہے کسی کو ہماری نماز جنازہ حنفی طریقے میں پڑھانا نہ پسند آتا ہو, نہ آئے جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے, بھائے نہ جسے رند, بھائے نہ جسے رند, وہ پھر کیوں ادھر آئے. جائے نہ جسے مجذوب زاہد نظر آئے, بھائے نہ جسے رند, وہ پھر کیوں ادھر آئے. فرزانہ جسے بننا ہو وہ جائے کہیں اور دیوانہ جسے بننا ہو بس وہ ادھر آئے. اور 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا, بنانے کی بات نہیں بھائی یہاں, تو بگاڑنے کی بات ہے. 100 بار بگڑنا, 100 بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا, وہ آئے ادھر اور بچشم و بسر آئے. عزت اور اکرام سے. تو صحابی کی حرص اور گویا کہ ایک بظاہر عمل میں غلو نظر آ رہا ہے کہ آخر وہ رکعت میں شامل ہونے کے لیے وہیں کیوں رکوع کے اندر چلے گئے. یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس صحابی کی نظر میں وہ مسئلہ تھا کہ جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی. اب اور چلتے چلتے صف میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ, کیا پیارا دور. جبریل اسلام آسمانوں سے تشریف لایا کرتے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے, ایک ایک صحابی کی تربیت فرما رہے ہیں. واہ, ایک ایک صحابی کی. اور یہی طریقہ ہے خانقاہوں کا, شیخ کی صحبت میں رہنا, کہ شیخ ایک ایک مرید پر انفرادی توجہ ڈالتا ہے اور انفرادی معاملہ کرتا ہے. بعض لوگوں کو یہ بھی کھلتا ہے, کہتا ہے انفرادیت کیا, اجتماعیت ہونی چاہیے. حالانکہ اس انفرادیت کا فائدہ یہ ہے کہ جب اس انفرادیت سے ایک کی تربیت ہوتی ہے تو وہ ایک اجتماع پر بھاری ہوتا ہے. بظاہر انفرادیت ہے لیکن جب ایک تیار ہوتا ہے تو پورے مجمع کو تیار کرتا ہے, اگرچہ ایک ایک صحیح. صحابی پر, صحابہ پر محنت, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت. سلام ہوا, نماز ہوئی, سلام پھیرا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھیے. واہ, فرما رہے ہیں ان صحابی سے فرمایا, زادک اللہ حرصک, تیرے حرص, یہ جو حرکت کی, یہ جو تیرا حرص ہے, یہ تیرا جو عمل ہے کہ تو نے رکوع رکعت پڑھنے کے لیے وہی رکوع میں چلا گیا اور چلتے چلتے آ گیا, اللہ تیرے حرص میں, لالچ میں اضافہ کرے. پتہ چلا حرص فی العبادت, حرص فی العبادہ مطلوب ہے. اعمال میں حرص ہونا یہ مطلوب ہے. یہ تو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے، اس کی تحسین فرمائی کہ جو عمل تھا تو اس کے پیچھے کوئی اور نیت نہیں تھی، کوئی اور نیت نہیں تھی بلکہ صرف ایک عبادت کا لالچ تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی اس کو اس لیے دعا دی، حرص کی دعا دی کہ جو تیرے حرص فی العبادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھائے. لیکن چونکہ یہ حرص تو مطلوب تھا اس لیے اس کے لیے زیادتی کی دعا دی، لیکن اس حرص کے لیے جو عمل اختیار کیا وہ مطلوب نہیں تھا. اس کے لیے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا. سبحان اللہ. تو دیکھا آپ نے صاحب، اب دو چیزیں ہوئی، ایک ہے اس میں حرص، ایک ہے عمل حرص. ایک لالچ ہے اور وہ لالچ چونکہ کوئی دنیاوی نہیں ہے، کوئی واوا نہیں ہے، بلکہ وہ لالچ محض عبادت کا لالچ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہے شرکت کا لالچ ہو، چاہے نماز کا لالچ ہو، چاہے رکعت پانے کا لالچ ہو، یہ سب لالچ مطلوب ہیں، سب مقصود ہیں. اور اس لالچ کو، اس حرص کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ تیرا حرص، یہ جو حرص ہے یہ بڑھ جائے، زیادتی ہو اس میں. لیکن اس کے لیے جو عمل اختیار کیا، اب وہ انداز تربیت تھی کہ اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا. اس سے یہ پتا چلا حرص فی العبادہ یہ مطلوب ہوا، لیکن اس حرص کے لیے جو عمل ہے اس کو شریعت کے سانچے میں رکھا جائے گا، شریعت و سنت کی حدود کے دائرے میں رکھا جائے گا کہ تاکہ وہ حدود سے باہر نہ نکلنے پائے. مثلا جیسے ایک آدمی رکوع سے کھڑا ہوا، رکوع سے کھڑا ہونا اور یہ قومہ کہلاتا ہے، فقی علمی اسلام میں اس کو قومہ کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے. اس کا ترک کرنے والے کی نماز اگر سجدہ صاف نہیں کیا تو نہیں ہوگی. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اس کو قومہ بولتے ہیں، اور دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا اس کو قعدہ بولتے ہیں، جلسہ بولتے ہیں، اور یہ دونوں واجب ہیں. اور اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، ایک لمحے کے لیے صحیح لیکن سیدھا کھڑا ہو جائے. تو یہ قومہ یہ واجب ہے، اگر کسی آدمی نے یہ قومہ ادا نہیں کیا، سیدھا کھڑا ہوئے بغیر سجدے کے اندر چلا گیا، تو اس کے ذمے سجدہ صاف ہے، آخر میں اس کو سجدہ صاف کرنا ہوگا، اور اگر سجدہ صاف نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اب اگر کوئی آدمی کہے کہ رکوع کے بعد سجدہ قریب ہے اور سجدے میں اللہ تعالی کا قرب زیادہ ہوتا ہے، تو میں رکوع سے سیدھا سجدے میں چلا جاؤں، تو چونکہ حرص تو ہے کہ جی سجدہ عظیم الشان قرب ملتا ہے، حرص تو ہے، لیکن چونکہ خلاف سنت ہے لہذا اس حرص کی نفی کی جائے گی. حرص کی نفی نہیں کی جا رہی، عمل للحرص، حرص کے لیے لالچ کے لیے جو عمل ہے اس عمل کی نفی کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی جلدی جلدی وضو کرتا ہے، جلدی جلدی وضو کرتا ہے تاکہ میں جلدی سے نماز میں شامل ہو جاؤں، جلدی مسجد میں آ جاؤں. تو یہ جلدی وضو کرنا بشرط شے ہے کہ اس کا وضو درست ہونا چاہیے اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے حرص ہے، لالچ ہے، لیکن اس کو پابند بنایا جائے گا. پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے، اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. تو یہ تھا کچھ بات، کچھ کلام حرص کے متعلق. حرص یہ مطلوب ہے، حرص فی العبادہ، کہ لالچ ہو، کہ جی حرص ہو کہ میں عبادت میں ہوں، مال خرچ کرنے میں، کھلانے پلانے میں، دین کے کام میں حریص ہونا، لالچی ہونا، یہ مطلوب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بھی یہی بات فرمائی، کہ یہ بھی حریص ہے. حریص علیکم, تم پر حریص ہے. میرے شیخ میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, لیکن یہ حرص, یہ حرص مال کا یا عزت و جاہ کا حرص نہیں ہے, بلکہ یہ حرص کیا ہے, حریص علیکم, تم پر جو حریص ہے تمہاری جیب پر نظر نہیں ہے, بلکہ کس چیز پر نظر ہے, تمہارے ظاہر پر نظر نہیں بلکہ تمہارے باطن پر نظر ہے. حریص علی ایمانکم وصلاح شانکم, کہ تمہارے ایمان پر, کہ ایمان اگر نہیں ہے تو ایمان عطا ہو جائے, ایمان ناقص ہے تو وہ کامل سے بدل جائے اور تمہاری اصلاح ہو جائے, احوال کی اصلاح ہو جائے. اس پر لالچی اور حریص ہے. سبحان اللہ, یہ بھی حرص ہے. بتائیے کتنا پیارا حرص ہے, کہ نبی کے لیے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ بھی حریص ہے تم پر, تمہارے ایمان کی زیادتی میں, تمہارے ایمان کے کمال کے لیے اور تمہارے احوال کی اور اخلاق کی اصلاح کی خاطر سے, کہ وہ شریعت اور اللہ کی رضا اور خوشی کے مطابق ہو جائے, وہ اس پر وہ حریص ہے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ نے یہ نگاہیں, اس کا اثر ہوتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ شیخ کی نگاہوں کے حریص بنو. انا للہ. چلو بھائی کچھ جلا دو تاکہ. چلو الحمدللہ بندہ موجود ہے. اللہ اللہ اللہ. فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کی نگاہوں کے حریص بنو, لیکن ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگتے رہو کہ ایسا نہ ہو شعائے آفتابیہ تو پڑے لیکن اللہ تعالی کی مشیت نہیں ہے, اللہ تعالی کا ارادہ نہیں ہے, کیا کرے گا. اس لیے فرمایا حریص بنو صحبت کے بھی, شعائے شیخ کے بھی, شعائے نظر شیخ کے بھی ساتھ میں, اور اس بات پر بھی حریص ہو اور اس بات کی بھی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے وہی اسی طریقے سے مؤثر بنا دیجئے, اپنی مشیت اور ارادے کے ساتھ جس طریقے سے سورج کی شعاؤں کو پہاڑ کے لیے لال بنانے کا فیصلہ آپ فرماتے ہیں, اسی طریقے سے میرے لیے اس کو مفید اور نافع اور جامع فرما دیجئے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على حسین. یا اللہ یا کریم یا اللہ یا اللہ. حسنا.